أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم سفر اربعین کی تیاری کے حوالے سے ایک دفعہ اور صحت و سلامتی کے ساتھ جمع ہوں. آج سات ذوالحجہ ہے اور سات ذوالحجہ روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس مناسبت سے آپ تمام افراد کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز پانچویں امام کی ایک نورانی حدیث سے کرتے ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا کہ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین. اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہداء بدر و حنین میں سے شہید ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا. من ثبت علی ولایتنا ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے کب؟ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ شہداء بدر و حنین کے شہداء میں ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کیوں ہزار شہید اور کیوں در حقیقت شہداء بدر و حنین؟ اس لیے کہ بدر و حنین ابتداء اسلام کی جنگیں ہیں جنہوں نے اسلام کو در حقیقت جان بخشی ہے اور روح عطا کی ہے. اسلامی احکام کے نفاذ میں ان دو جنگوں کا شہیدوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ آخری جنگ جو امام زمانہ کے توسط سے ہونے والی ہے، وہ معرکہ جو حق و باطل کا ہوگا، وہ بھی در حقیقت انسانیت کا اور حق و باطل کا معرکہ ہوگا. اس بنا پر امام کہہ رہے ہیں کہ جو ولایت پہ ثابت قدم رہے اسے ایسا اجر عطا کیا جائے گا. اس بنا پر اس ولایت پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنا رابطہ اور رشتہ مضبوط کرے، اور اس رابطے اور رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے مختلف قسم کے اعمال ہیں کہ جنہیں انسان بجا لاتا ہے، اور ان اعمال میں سے جو انسان کو ولایت اہل بیت پر، راہ اہل بیت پر ثابت قدم رکھتا ہے، ان میں سے ایک عمل زیارت معصومین علیہم السلام ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پس زیارت جو ہے وہ ہمیں اہل بیت سے، رسول اللہ سے اور خداوند عالم سے قریب و نزدیک کرتی ہے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم زیارت کے معنی، زیارت کے فلسفے، زیارت کے مقاصد، زیارت کے ارکان اور زیارت کے نتیجے میں جو فوائد ہمیں حاصل ہونے والے ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حضرت محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ سفر زیارت ہے، اور سفر زیارت انسان کے روحانی سفروں میں سے ایک سفر ہے جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ انسان جب سفر زیارت پہ جاتا ہے تو جتنے دن بھی زیارت پر رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے. ایک ہفتے کے لیے جائیں گے وہ ایک ہفتہ شمار نہیں ہوگا، دس دن کے لیے جائیں گے وہ دس دن شمار نہیں ہوں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، یہ خاص پیکج ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان اس سفر زیارت کو انجام دے. اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی کہ انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو ہم عرض کریں گے. زیارت کا جو معنی بیان کیا گیا زارا یا زورو کا وہ ہے دیکھنا. عرفاً کیا معنی ہے دیکھنا؟ کسی چیز کو یا کسی انسان کو دیکھنا یا کسی کو دیکھنے کے لیے جانا. دیکھنا اصل مقصد ہے, جانا اس کی اتباع میں ہے, یعنی اس کی فرع اور اس کی برانچ ہے. اصل مقصد کیا دیکھنا ہے, اس دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے. آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ملنا خود ایک مقصد ہے, ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ. آپ کا جانا جو ہے مقدمہ ہے کسی سے ملنے کے لیے, کسی کے دیدار کے لیے, کسی سے ملاقات کے لیے. اسی طریقے سے زیارت کا جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ زیارت جو ہے وہ دیکھنا ہے ایک قسم کا. لیکن اگر مذہبی معنی میں زیارت کا معنی لیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کا معنی اور ایک حسن اور ایک رانائی پائی جاتی ہے, تقدس کا رنگ پایا جاتا ہے, پاکیزگی پائی جاتی ہے. یعنی اکرام و تعظیم سے کسی کو دیکھنا, کسی کی ملاقات کے لیے جانا. اور ایک اور جو معنی بیان کیا گیا ہے زیارت کا وہ ہے میل, جھکاؤ, رجحان. مثلا میرا رجحان اس طرف ہے, میرا جھکاؤ اس طرف ہے, میری میل اور میری رغبت, میری باطنی رغبت اور میل اس طرف ہے, اس کو بھی زیارت کہا گیا ہے. یعنی در حقیقت زائر جو زیارت کر رہا ہے وہ ایک باطنی رغبت, رجحان اور ایک تڑپ کے ساتھ کسی چیز یا کسی انسان کو دیکھتا ہے, یا کسی جگہ کو دیکھے گا یا کسی انسان کو دیکھے گا. پس دینی اصطلاح میں زیارت کیا ہوئی؟ اکرام و تعظیم و تقدس کے رنگ کے ساتھ باطنی جھکاؤ اور میل و توجہ کے ساتھ کسی انسان کو دیکھنا اور اس کی طرف مائل ہونا ہے. قرآن کریم میں, روایات میں, سیرت اہل بیت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے قبور ائمہ کی, حتیٰ قبور مؤمنین کی. نوری تبرسی نے چھٹے امام سے روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی پوچھتا ہے کہ مولا کیا مردے کا علم ہوتا ہے کہ ہم جب اس کی قبر پہ جاتے ہیں مردوں کا علم ہوتا ہے؟ امام نے کہا جی ہاں علم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کیا وہ ہمارے آنے کو سمجھتا ہے, خوش ہوتا ہے؟ امام نے کہا جی ہاں وہ تمہارے آنے کو سمجھتا ہے کہ کون آیا ہے, خوش ہوتا ہے اور تم سے مانوس ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے آج عام مردوں کے لیے ہے, عام عزیز و اقارب جو چلے جاتے ہیں جب آپ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہے وہ مانوس ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اونس لیتے ہیں آپ سے کہ ہمارا اپنا کوئی آیا ہے. اس بنا پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قبور مؤمنین کی زیارت کے لیے جائیں, کم سے کم روز پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن یا جمعے کے دن ضرور جائیں. اور مستحب ہے انسان جو ہے وہ عصر پنجشنبہ یا عصر جمعرات یا روز جمعہ جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے اور اپنے مرحومین کو یاد کرے. اور کم سے کم اس سے یہ ہوگا کہ وہ جب جائے گا تو وہ اپنی بھی قبر و قیامت کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کرے گا کہ مجھے بھی جانا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی در حقیقت کثرت کے ساتھ آیا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی معصومین کے لیے حیات اور ممات, زندہ ہونا مرنا ایک ہے. ایسا نہیں کہ زندہ ہیں تو بہت کچھ ہیں, نعوذ باللہ اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ بھی نہیں, نہیں, زندگی اور موت ان کے لیے برابر ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا من زارنی فی حیاتی من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی, جس نے میرے وصال اور میری موت کے بعد, میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. توجہ کیجیے گا, رسول کے لیے کیا ہے زندگی موت, اہل بیت اور معصومین کے لیے زندگی موت برابر ہے. یہ تصور مت کرے کہ اہل بیت جو ہیں مثلا ظاہری طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو لہذا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. نہیں, درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
صلی
بس آئیے پھر دوبارہ سے اپنی گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے کچھ الفاظ ہیں, کچھ اصطلاحیں ہیں کہ جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک زائر ہے, ایک مزور یا مزار ہے, ایک زیارت ہے. زائر زیارت کرنے والا, مزور جس انسان کی زیارت کی جا رہی ہے, مزار اس میں مکان ہے. مزار یعنی جس چیز کی زیارت کی جا رہی ہے. مزار مزور وہ انسان ہے جس کی زیارت کی جا رہی ہے. مثلا میں آپ کے گھر آیا ہوں تو میں زائر ہوں, آپ مزور ہیں. مثلا میں اس آدھا خانے کی زیارت کے لیے آیا ہوں تو یہ مزار ہے. یعنی اصطلاحی معنی میں پہلے تو مزار تو قبر کے اوپر گنبد و بارگاہ کو کہا جائے نا, فلاں صاحب کا, فلاں بزرگ کا, فلاں عالم کا مزار ہے. وہ مزار ٹھیک ہے, لیکن مزار کیا ہے؟ مزار اس شخص کو, اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی زیارت کی جائے. ٹھیک ہے نا, آپ علم کی زیارت کرتے ہیں, علم مزار ہے. آپ کسی عالم کی زیارت کرتے ہیں, وہ مزور ہے. مزور انسان کے لیے, مزار بے جان چیزوں کے لیے. اور ایک فعل ہے جو آپ انجام دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ زیارت ہے. پس فعل زیارت, فاعل زائر, جس چیز کی زیارت کی جا رہی ہے اسے مزور, اور جس انسان کی زیارت کی جا رہی, جس چیز کی زیارت کی جا رہی ہے اسے مزار, اور جس انسان کی زیارت کی جا رہی ہے اسے مزور کہا جاتا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب ہے ہماری گفتگو کی. اور اسی لیے بہار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے, امام نے فرمایا کہ تم شیعوں میں سے جو بھی حج کے لیے جائے تو اپنے حج کا اختتام ہماری زیارت پہ کرے. اگر حدیث میں ہے, خود رسول اللہ سے بھی حدیث ہے, کوئی حج کے لیے جاؤ میری زیارت نہ کرو, اس نے مجھ پہ جفا کی, ظلم کیا. امام کہہ رہے ہیں کہ تم حج کے لیے جاؤ اور ہم اہل بیت کی زیارت کے لیے نہیں آؤ, یہ نہیں ہو سکتا, تمہارا حج کامل نہیں ہو سکتا. لقاء الامام تمام الحج, امام کی سے لقاء اور ملاقات کیا ہے؟ وہ حج کے کامل ہونے اور صحیح ہونے کی علامت ہے. توجہ رکھیے گا, یعنی ولایت سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے. اور پھر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا, اے علی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی قبر کو جنت کے محلوں میں سے, یہ جنت کے بقعوں میں سے ایک بقعہ قرار دیا ہے. بقعہ یعنی وہ جگہ جہاں پہ مزار ہوتا ہے, یعنی ایک حصہ. بقی بھی اسی سے ہے, جنت البقی جو کہا جاتا ہے, بقی بقعہ سے ہے, یعنی ایک حصہ, ایک ٹکڑا, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اے علی, تمہاری قبر اور تمہاری اولاد کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء الہی, علماء, فقہا, اہل بیت کی جو قبور ہیں, ان کے جو آرام گاہیں, ان کے جو مزارات اور حرم ہیں, وہ دل کے سکون کا سبب بنتے ہیں. آپ امام کے حرم جائیں, بہت دور نہیں جائیں, کبھی پریشان ہوں آپ, جی سفر زیارت پہ جاتے ہیں اور قافلے والا کا کسی امام زادے کی زیارت نہیں کرائی, کتنے پریشان ہوتے ہیں. ارے پیسے لے لیے, امام زادے کی زیارت نہیں کرائی, جائیں آستین چڑھا کے راشن پانی لے کے چڑھ دوڑتے ہیں. آپ کے قرب جوار میں کلفٹن کے ساحل پہ ایک امام زادہ موجود ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں؟ امام زادہ موجود ہے, اصل النسب امام زادہ موجود ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں؟ آپ امتحان کیجئے, آپ کسی بھی امام زادے کی قبر پہ جائیے, توسل کیجئے, خدا صلو لگائیے, آپ جس حالت کے ساتھ جائیں گے اس حالت کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے. تبدیل ہوگی, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا. اولیاء الہی ایسے ہی ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی مزارات کے بارے میں بھی ایک اور لفظ ملتا ہے, وہ ہے حرم. روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا حرم ہے, مسجد نبوی رسول اللہ کا حرم ہے, نجف جو ہے امیر المومنین کا حرم ہے, کربلا امام حسین کا حرم ہے, اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. حرم کیا ہوتا ہے؟ حرم جو ہے وہ حرام سے ہے. حرام کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا کرنا, جس کا کھانا, جسے دیکھنا یا سننا یا انجام دینا، جس کو اپنے پریکٹس میں لانا جائز نہ ہو۔ صحیح، کوئی چیز ہو، بہت سی چیز ہوتی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہوتا ہے، انہیں نہ دیکھیں، پریکٹس میں نہ لائیں۔ بہت سی باتیں نہیں سننی چاہیے، حرام ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں نہیں کہی جائیں، وہ حرام ہوتی ہیں۔ بہت سے افعال و اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے، وہ حرام ہوتے ہیں۔ حرام کے مقابلے میں واجب ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ان کا کرنا ضروری ہے، ان کا نہ کرنا ضروری ہے۔ بس حرام کی تعریف کیا ہوئی؟ جسے نہ کرنا زیادہ اچھا ہے اور بہتر اور واجب و ضروری ہے۔ حرم یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر کچھ چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ حرم یعنی وہ پاکیزہ جگہ، وہ مقدس جگہ کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں، یہ حرم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ جو ہے مکہ جاتے ہیں، مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام شرط ہے، محرم ہونا چاہیے آپ کو، بغیر احرام کے آپ مکہ میں نہیں جا سکتے۔ توجہ رکھیے گا، ایک دفعہ آپ نے جانا ہے، حرم الہی کی جو حدود بیان کی گئی ہیں اس میں آپ کیا کریں، احرام کے ساتھ جائیں۔ جب احرام باندھیں گے تو تقریباً 25-30 امور ایسے ہیں جو آپ پر حرام ہو جائیں گے، جو عام حالت میں جائز ہیں۔ مثلا جیسے رمضان کے علاوہ کھانا پینا جائز ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں جب شرائط پوری ہوں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ سادہ سے کام، وہی سادہ سے کام جو حالت احرام کے علاوہ جائز سے آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں، جب تک حالت احرام میں ہے آپ پہ حرام ہے، یعنی نہیں کر سکتے، یعنی پابندی لگی ہے، یعنی ان کا تقدس ہے، یعنی احترام ہے۔ تقدس جو ہے بعض اوقات کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ کام نہ کرو۔ بعض اوقات جگہ کی وجہ سے تقدس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی نجس چیز پھینک دوں، مثلا یہ حرام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد نہیں ہے، لیکن مسجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس جگہ کو نجس کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا کنگھی نہیں کرو، آئینہ نہیں دیکھو، محرم کے لیے شرط کیا ہے؟ آئینہ نہیں دیکھے۔ آئینہ دیکھنا عام حالت میں جائز ہے، یہ آئینہ دیکھنا کیوں حرام ہو گیا؟ یہ آئینہ دیکھنا در حقیقت اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آئینہ دیکھا ہے آپ نے، نہیں، بلکہ یہ اس مکان کی وجہ سے ہے۔ آپ کو کہیں لے جایا جا رہا ہے کہ آپ تیار ہوں، تو 25-30 امور ایسے ہیں جو آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے نہیں کرنا ہے، ان کا تقدس و احترام رکھنا ہے آپ نے۔ توجہ رکھیے گا، ابھی تقدس و احترام یا خود اس فعل کی وجہ سے ہے، مثلا آئینہ دیکھنا، کیا آئینے کو دیکھنا حاجی کے لیے جب حالت احرام میں ہو آئینہ دیکھنے کی وجہ سے ہے کہ آئینہ بہت قیمتی ہے اس میں اپنی شکل نہ دیکھو؟ نہیں، کوئی بھی چیز جس میں تو اپنی شکل دیکھو حرام ہے۔ یہ اس مقام کی وجہ سے کہ یہاں آئے ہو تو بہت سارے کاموں کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ تو حرم میں کیا ہے؟ حرم الہی کی حدود میں کیا ہے؟ مچھر نہیں مار سکتے، جانور نہیں مار سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، بہت سارے، خوشبو نہیں لگا سکتے آپ حالت احرام میں ہیں۔ الغرض یہ کہ بہت سارے کام آپ پہ منع ہو جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے یہ حرام۔ حرام یعنی محترم، آپ کہتے ہیں نا محترم ہیں آپ ہمارے لیے، آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام بھی حرام سے، یعنی آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا مرتبہ، آپ کا علم اس حد تک میرے لیے قابل اہمیت ہے کہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی خلاف ورزی کرنا میرے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے آپ میرے لیے محترم ہو جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے، کوئی شخص اس وجہ سے محترم ہوتا ہے کہ اس کی بے احترامی حرام ہو جاتی ہے، اس کی شان میں جسارت حرام ہو جاتی ہے، وہ فعل اور وہ ایکشن جو اس کی شان اور مرتبے کے مطابقت نہ رکھتا ہو، وہ فعل اور وہ آپ کا ایکشن حرام ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس حرم خدا کو، حرم خدا یعنی مکہ اور اس کی خاص ایک باؤنڈری ہے، وہ حرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پہ کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہے، پابندی کی وجہ سے حرم کا ہے۔ محرم بھی اسی سے ہے، محرم کون ہے؟ محرم کے جو راز کو جانتا ہے، جو حقیقت کو جانتا ہے، وہ محرم ہے، وہ محرم ہے. یعنی آپ کہتے ہیں یہ شخص محرم ہے، یہ شخص نامحرم ہے، یہ مرد محرم ہے، یہ نامرد نامحرم ہے. یہ مرد محرم ہے یعنی گھر میں آ سکتا ہے، اس کے سامنے پردہ نہیں کیا، یعنی اگر کوئی پردہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ کے سامنے، بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے، یہ سب محرم ہوتے ہیں، لہذا کیا ہے، ان کے درمیان پردہ ساقط ہے. محرم اصل میں حرم ہمیں محرم بنانے کے لیے ہے، رازدار بنانے کے لیے ہے. محرم کون، رازدار کون ہوتا ہے؟ میں اپنا راز آپ کو اتنی زور سے چیخ نہیں کہوں گا، ہاں بھائی میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں، سب سن لیں گے. محرم کو قریب بلایا جاتا ہے، سرگوشی کی جیسے کوئی اور نہ سن لے. حرم وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اہل بیت کے محرم ہوتے ہیں، جہاں پر وہ ہمیں اپنا رازدار بناتے ہیں، جہاں اپنی ولایت کے اسرار ہمیں دیتے ہیں، جہاں پر ہمیں وہ ہماری تربیت کے رموز اور نکات بتاتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. خوب آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پانی نہیں رکھا ہے تاکہ مولانا جلدی ختم کر دیں. لیکن میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا. میں درود بھیجے محمد وآل محمد. پس حرم کیا ہوا ہے؟ جہاں پہ محرم بنا جاتا ہے، جہاں پہ رازدار بنا جاتا ہے، یہ حرم ہو گیا. حرم امام حسین، حرم اہل بیت، حرم امام رضا، یعنی جہاں پر خاص چیزوں کا احترام ضروری ہے، پابندی ضروری ہے. ظاہر جیسے میں نے کہا تھا، باطنی رغبت کا نام ہے، باطنی رغبت ہے، رجحان ہے، جھکاؤ ہے، میل ہے، اندر سے تڑپ ہے جو کھینچی چلی جا رہی ہے. یہ دو طرفہ ہے. مثلا میں اس اذخانے کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے رنگ سے، اس کے ڈیزائن سے متاثر ہو رہا ہوں، صحیح؟ ٹھیک ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. لیکن کیا اذا خانے میں سے کوئی چیز کم ہو رہی ہے، یا اس سے میں کوئی کسب فیض کر رہا ہوں، کوئی علم مجھے مل رہا ہے، کوئی روحانیت مجھے مل رہی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. زیارت دو طرف تعلق ہے، یاد رکھیے گا، ایک طرف تعلق نہیں ہے زیارت. مثلا میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کسی بھی چیز کی زیارت کر رہا ہوں. میں مزار قائد جاتا ہوں، میں اس کی زیارت کرتا ہوں، خب میرے دیکھنے سے مزار قائد کی کوئی اینٹ کم نہیں ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، رنگ چینج نہیں ہوگا، سائز کم زیادہ نہیں ہوگا، وہ ویسا کا ہے ویسا ہی ہے، قبر ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، جو چیز جہاں ہے ویسا ہی ہے. لیکن میں متاثر ہوتا ہوں، بھئی یہ اتنی بڑی عمارت ہے، عظیم و شان ہے، اتنے منزلہ ہے، سفید رنگ کی ہے، آواز گونجتی ہے، فلاں ہے، اتنی عمارتیں ہیں، اتنی بنیادیں ہیں، اس کا بیسمنٹ ہے، فلاں ہے، میں متاثر ہو رہا ہوں. لیکن خود وہ جگہ، وہ مزار جو ہے، وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. زیارت جو ہے وہ دو طرفہ ہے، یاد رکھیے گا. میں حرم امیر المومنین جاؤں، میں حرم کربلا جاؤں، میں حرم امام رضا جاؤں، میں متاثر ہوتا ہوں زیارت سے، یعنی اس جگہ سے. لیکن کیا وہ جگہ بھی متاثر ہوتی ہے مجھ سے؟ نہیں. اس کی ہر جگہ، اس کی ہر چیز اپنی جگہ ہے جیسے تھی. آج بھی جاؤں گا ویسی ملے گی، کل جاؤں گا ویسی ملے گی، زری جیسی ہے ویسی ملے گی. لیکن ظاہر میں اور مزور میں ایک خاص دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، ظاہر اور مزار میں نہیں. مزار کیا ہے؟ وہ جگہ جو اس کی میں زیارت کر رہا ہوں. ظاہر اور مزار میں تعلق دو طرفہ نہیں ہے، وہ ایک طرفہ ہے، وہ میں ہوں، وہ زیارت کرنے والا ہے. جیسے میں نے مزار قائد اعظم کی مثال دی، امام حسین کے مزار کی مثال دی میں نے، حرم کی. میں متاثر ہو رہا ہوں زیارت سے، لیکن اس زیارت گاہ کو مجھ سے کوئی اثر نہیں ہو رہا. لیکن ظاہر و مزور میں تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی متاثر ہوتا ہے، مزور بھی متاثر ہوتا ہے. آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ معصوم بھی متاثر ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایسا نہیں کہ وہ بے تعلق ہے. ایک عام مردے کو احساس ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، خوش ہوتا ہے، انس گرفت، انس لیتا ہے، تو جو انسانوں کا امام ہو کیا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ سادی سے اگلی سی بات ہے, 2 + 2 = 4, بہت سادی سی مثال. اس برابر یہ دو طرفہ تعلق ہے, اور یہ دو طرفہ تعلق جو ہے اس کو محمد بن مسلم نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے. فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کے بدلے امامت کو ان کی نسل میں قرار دیا, شفا کو ان کی تربت میں قرار دیا, اور اجابت دعا کو, استجابت دعا کو ان کے گنبد کے نیچے قرار دیا. یہ کیا, یہ دو طرفہ تعلق ہے. امام بھی متاثر ہے, میں بھی متاثر ہوں. اور جب تک زائر زیارت کرنے جاتا ہے وہ ایام اس کی زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے, کاؤنٹیبل نہیں ہوتے, وہ زندگی سے ہٹ کر ایک حصہ ہیں. خوب, یہ ایک زیارت کا ایک پہلو تھا. اب آئیے کہ زیارت کیا ہے اصل میں, فلسفہ اب میں شروع کر رہا ہوں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 میں ایک روایت درج ہے کہ جس میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہر امام اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے. ہر امام کی نسبت اس کے پیروکاروں کے لیے ایک عہد و پیمان ہے, اور یہ عہد و پیمان اسی وقت پورا ہوگا, امام فرما رہے ہیں, جب تم ائمہ کی قبور کی زیارت کے لیے جاؤ گے. جب انسان اپنے ائمہ کی قبور کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اپنے عہد پیمان کو پورا کرتا ہے کہ مولا میری گردن میں جو عہد پیمان تھا, جو ایگریمنٹ تھا, میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور یہ عہد پیمان جو مختلف حوالوں سے, مختلف شکلوں سے, روایات میں, احادیث میں اور دعاؤں میں بتایا ہے. جو دعائے عہد ہے اس میں بھی عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی, امام زمانہ کا عہد و بیعت اور پیمان جو ہے میری گردن میں ہے. یعنی میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا کہ میں جو ہوں بس میں ہوں اور کچھ نہیں ہوں, میں جو چاہے کروں. نہیں, تم امام کی نسبت ایک پیمان میں, ایک ایگریمنٹ میں بندھے ہوئے ہو, یہ تمہاری گردن میں ہے. توجہ رکھیے کہ جانور کی گردن میں پٹا ڈالا جاتا ہے نا, تو کھینچا جاتا ہے. جانور قربانی کا زمانہ نزدیک ہے, ہاتھ میں, پیر میں, پیٹ میں نہیں ڈالا جاتا, گردن میں ڈالا, گردن سے پکڑا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے. ہماری اردو کے تو گدی سے پکڑا جاتا ہے. یہ تو بتانے کے لیے تمہاری گردن میں ہے, تم آزاد نہیں ہو. امام کی نسبت تم ایک عہد و پیمان تمہاری گردن میں ہے, اور یہ عہد و پیمان اسی وقت کامل ہوگا کہ جب تم امام کی زیارت کے لیے جاؤ گے. زیارت کے 3 ارکان ہیں بنیادی. پہلا رکن کیا ہے؟ وہ زائر ہے, زیارت کرنے والا, فائل, کہ جو کسی انسان یا چیز کی طرف باطنی میل اور رغبت کے ساتھ زیارت کرنے جاتا ہے. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ زائر ہوں گے, لیکن کیا ہے, باطنی میل اور رغبت اور توجہ کے ساتھ. دوسرا وہ مزور ہے, یعنی وہ جگہ یا وہ انسان. مزار اگر ہے تو جگہ ہے, مزور ہے تو انسان ہے, کوئی جگہ یا کوئی انسان, کہ جس کی طرف میل و رغبت اس زائر کے دل میں موجود ہے. امام حسین کے حرم کی زیارت یا خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت, کوئی بھی ہو. خود امام حسین کی زیارت اگر مقصود ہے, خود امام حسین کی شخص, امام حسین کی شخصیت, امام حسین کی, تو وہ مزور ہیں. اور اگر جگہ کی زیارت مقصود ہے تو وہ مزار ہے. یہ باطنی رجحان و جھکاؤ جو ہے ہر زائر کے دل میں ہوتا ہے. اور تیسرا رکن جو ہے وہ ہے وہ توجہ اور میل و رغبت, کہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے اور جو جس میں تقدس کا رنگ, احترام کا رنگ پایا جاتا ہے. ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے, انسان کا سفر زیارت کامل نہیں ہو سکتا, اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. انسان کی زیارت میں سے 3 رکن, زائر کم ہو جائے, یا مزور کی طرف رجحان و میل و رغبت کم ہو جائے, یا وہ میل و رغبت ہی کم ہو جائے, کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے, زیارت اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گی. زائر ہیں آپ, توجہ بھی آپ کی امام حسین کی طرف، لیکن آپ میں وہ تڑپ نہیں ہے. ہوتا ہی ہے، شروع شروع میں جائیں گے، پہلے دن، دوسرے دن، چوتھے دن، ہاں نماز کا ٹائم ٹھیک ہے، یہیں ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں سرسری انداز سے. اگر مزار موجود ہے، زائر موجود ہے، لیکن رغبت نہیں ہے، جب بھی زیارت پوری نہیں ہوگی. زیارت ایک روحانی رابطہ ہے، امام سے، معصوم سے روحانی رابطہ ہے، جو زائر و مزور کے درمیان، جس کو میں نے کہا دو طرفہ تعلق ہے. زائر و مزور، دیکھیے، مزور وہ انسان جس کی زیارت کر رہے ہیں، مزار وہ جگہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. مزار بے جان چیز ہے، مزور جاندار ہے. بس مزور اور زائر کے درمیان جو ہے وہ دو طرفہ تعلق نہیں ہے. جیسے میں نے کہا میں اس مزار کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، میں متاثر ہوں، بھائی یہ جگہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، رنگ برنگی ہے، یہ ہے. لیکن مزور و زائر کے درمیان ایک رابطہ ہے. اگر آپ امام کی طرف کھینچے جا رہے ہیں تو امام آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرفہ تعلق ہے، یا امام مثلا کوئی امام کو توجہ نہیں ہے، آ رہے ہیں آنے دو، اتنے لوگ آ رہے ہیں. نہیں، ایک ایک پہ توجہ ہے، ایک ایک پہ نظر ہے، ایک ایک کا نام جو ہے وہ امام کی فہرست میں شامل ہے. توجہ رکھیے گا، ایسا نہیں ہے، دل بخواہی نہیں ہے کہ اٹھ کے چلے جائیں گے. ہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پیسہ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، نہیں جا پاتے. کیوں؟ یہ بد توفیقی کیوں ہوتی ہے؟ بہر یہ روحانی رابطہ ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح مجرد ہوتی ہے، مجرد ہوتی ہے یعنی غیر مادی ہوتی ہے. غیر مادی کو اور کیا کہیں گے؟ کوئی اور لفظ ہے انگلش میں؟ ہاں، سینس نہیں ہے اس میں، یعنی جسمانی سینس نہیں ہے. مجرد یعنی غیر مادی، اس کے لیے کہ ڈائمینشنز بھی نہیں ہوتی، وقت بھی نہیں ہوتا، ویٹ بھی نہیں ہے، حجم بھی نہیں ہے، ماس بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. روح کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے، بدن کے لیے ہوتی ہیں. جب روح پرواز کر گئی، وہ آزاد ہو گئی بدن سے. اب یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، روح آئی ہے، روح گئی ہے، روح بیٹھی ہے، روح اوپر گئی، روح نیچے گئی، یہ سب سمجھانے کے لیے ہیں. بولے روح کے لیے کوئی، مثلا آپ کہیں گے گیس بیٹھ گئی، گیس کھڑی ہو گئی، گیس اڑ گئی، گیس لٹ گئی، کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. خب گیس گیس ہے، اس کے مالیکیول اس قسم کے ہوتے ہیں، اس فارم کے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں کہہ. مثلا یہ ڈائری ہے، یہ ڈائری کھڑی ہے، یہ ڈائری لیٹ گئی، یہ ڈائری ہوا میں ہے، یہ ڈائری نیچے، اس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ چیز جو جس غیر مادی، مثلا گیس فارم میں ہے نا، یعنی سالڈ نہیں ہے، لیکوڈ نہیں ہے، تو اس کے لیے نہیں کہا جائے گیس کھڑی ہوئی ہے، گیس بیٹھی ہوئی ہے. روح سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف، تاکہ ذہن قریب ہو جائے. روح غیر مادی ہے، لہذا اس کے لیے چیزیں نہیں ہیں. جب غیر مادی ہے تو ہم کہیں پر بھی امام سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ کربلا جائیں؟ کیا ضرورت ہے حرم جائیں؟ خدا تو ہر جگہ ہے. کیا ضرورت ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ بھائی کعبہ ادھر، میں ادھر نماز پڑھوں. خدا تو کہہ رہا ہے خدا ہر جگہ ہے. جب خدا ہر جگہ ہے تو خدا کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے. بات صحیح ہے، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے کہ تم چونکہ جب تک جسم و جسمانیت کی اور مادیت کی قید میں ہو، تمہارے حواس کو کنسنٹریشن کے لیے مرتکز کرنے کے لیے ضروری ہے ایک ڈائریکشن کا دیا جانا. لہذا روایات میں کعبے کی جو روحانی فضیلت ہے، کعبے کا مقام، وہ الگ میں سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذہن کو فوکس کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک سینٹر ہونا چاہیے کہ جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں. اس سے یونٹی آتی ہے. پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. یہ یونٹی، اتحاد کا پیغام ہے. ایک بات یہ کنسنٹریشن ہے، اس لیے کہا گیا نماز پڑھنے کھڑے ہو تو آنکھیں بند نہیں کرو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، مکروہ ہے. آنکھیں بند کرنا بھی مکروہ ہے، ادھر ادھر دیکھنے مکروہ. کہاں دیکھو؟ سجدے گاہ کی طرف، تاکہ کنسنٹریشن ہو سکے. توجہ ہے، کنسنٹریشن ہو سکے، تمہارے حواس جو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، وہ کنسنٹریٹ کر سکو اور پڑھ سکو. جب انسان یہ کہتا ہے کہ جناب روح غیر مادی ہے تو میں کہیں بھی امام سے رجوع کر سکتا ہوں، امام یہاں پر بھی، امام وہاں پہ بھی، ہر جگہ امام کا وجود موجود ہے. وجود موجود ہے یعنی ہر چیز امام کے تحت نظر ہے. وجود سے مراد ایسا نہیں کہ امام کی کئی وجود ہے، نہیں، وہ روح حاوی ہے، محیط ہے، چھائی ہوئی ہے، کیونکہ غیر مادی ہے. جب غیر مادی ہے تو اس کے لیے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی معنی نہیں رکھتا. گفتگو بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے خواتین میں سے؟ سر سے تو نہیں گزر رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ چھوٹے بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ ابھی کہہ رہے ہیں آ رہا ہے، بعد میں کون ہی مار گئے مولانا صاحب کیا کہہ کے چلے گئے، کیونکہ ٹیچر ہوں نا مجھے تو پتہ ہے. یس سر سمجھ میں آ رہا ہے، پیچھے والا یس سر سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگلی دفعہ ہو تو کورا کاغذ ہوتے ہیں. آپ تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہوتا ہے کلاس میں، تو اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں کہ گفتگو سخت تو نہیں ہو رہی. درود بھیجے محمد والا. تو بات کیا ہو رہی تھی ہماری؟ ہو رہی تھی کہ مادی ہے، کسی طرح بھی یہ ہماری توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے کیا ہے؟ حرم ائمہ کی طرف. امام کا جسم یقیناً وہاں موجود ہے، یقیناً وہاں موجود ہے، اور وہ متاثر ہوتا ہے. امام متاثر، امام کی روح متاثر ہوتی ہے. ہم جب متاثر ہوتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتی ہے، دو طرفہ تعلق ہے. اور پھر خود امام کی قبر شریف خود تجلیات کا مرکز ہے، خدا کے انوار کو کسب کرنے کا مرکز ہے. یعنی وہ میگنیٹ ہے کہ جو ہر اس چیز کو کھینچ رہا ہے جس میں صلاحیت ہے. دیکھیے یہ میگنیٹ ہے، مثلا کہ کاغذ ہے، میں جتنے پاور کا بھی میگنیٹ لیا ہوں کاغذ کو کھینچ لے گا نہیں. لکڑی ہے اس کو کھینچ لے گا نہیں. پلاسٹک ہے اس کو کھینچ لے گا نہیں. بڑے سے بڑا میگنیٹ بھی لیا ہوں مجھے انسان کو کھینچ لے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں صلاحیت نہیں، اس میں جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو. لیکن جیسے ہی میں اس میگنیٹ کے پاس کوئی ایسا میٹل اور دھات لے کے جاؤں کہ جس میں صلاحیت ہو، کیا ہوگا؟ آپ جیسے ہی، کیونکہ ہر میگنیٹ کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، مغناطیسی میدان، جیسے ہی وہ دھات اور میٹل اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر آئی، کھنچ کے آ جائے گی، خود بہت کھنچ کے آ جائے گی. آپ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کر کے دیکھ لیے گا. ایک حد تک جو ہے جب تک دائرے سے باہر ہے وہ نہیں کھینچے گی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے دائرے میں آئی، اب چھوٹا میگنیٹ ہے اس کا میگنیٹک فیلڈ چھوٹی ہوتی ہے، مغناطیسی میدان کم ہوتا ہے، بڑا ہوگا تو بڑا ہوگا. یہ میگنیٹ ہر چیز کو نہیں کھینچے گا، یہ اس کو کھینچے گا جس میں صلاحیت ہوگی. امام در حقیقت ہر انسان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. یہ صلاحیت ہم نے پیدا کرنی ہے، یہ قابلیت ہم نے اس زیارت کے ذریعے سے اپنے اندر ایجاد اور اجاگر کرنی ہے. یہ زیارت کا مقصد ہے کہ ہم میں وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم امام کی طرف کھینچے چلے آئیں. امام دوسروں کو کیوں نہیں کھینچ رہا، کیوں نہیں بلا رہا؟ توجہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کی میگنیٹک فیلڈ میں، روحانی میگنیٹک فیلڈ میں لے آئیں، مغناطیسی میدان میں لے آئیں، یہ ہمارا کام ہے. خب آپ کہیں گے مولانا اگر یہ بات ہے تو امام چونکہ خدا کا وہ جازوی قوت ہے، وہ کشش ہے، وہ صلاحیت ہے جو پورے عالم پر محیط ہے، تو انسان جہاں پر بھی وہ امام کے میگنیٹک فیلڈ میں موجود ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ پوری دنیا پر امام کی اثرات چھائے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو دشمن تھے، یہ جو قاتل تھے، یہ خون آشام تھے، جو اذیت پہنچانے والے تھے، یہ کیوں امام کی طرف نہیں آئے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں زہر ابن قین آئے؟ کیوں دوسرے صاحب آئے؟ کیونکہ ان میں صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، میگنیٹک فیلڈ میں آئے، امام کی طرف کسی سے چلے آ گئے. بس یہ جو مزار ہے امام کا، یہ جو حرم ہے امام کا، یہ تجلیات کا مرکز ہے. یہ ایک روحانی ٹاپک ہے، میں اس میں ابھی وارد ہونا نہیں چاہ رہا کیونکہ اپنی گفتگو سے ہٹ جاؤں گا. اس کنسنٹریشن کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور ہماری کیفیات جو ہیں ایک رنگ اور ایک ڈائریکشن حاصل کر سکیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، میں تین چار باتیں بیان کر چکا کروں، ایک بات تو یہ ہو گئی. یعنی کئی باتیں چونکہ میں نے پوائنٹ نہیں لکھے ہیں اور نہ ہی پوائنٹ وائز بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی، ایسے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. تو تین رکن ہیں، ایک ظاہر جو توجہ باطنی کے ساتھ رغبت و میل کے ساتھ زیارت کرتا ہے، ایک مزار یا مزور ہے جس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے، جس کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور تیسری چیز وہ باطنی رغبت اور رجحان و میل ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، آپ یقین کیجئے پہلے دن جو آپ کی زیارت کی کیفیت ہوگی وہ شام میں نہیں ہوگی، وہ دوسرے دن نہیں ہوگی، وہ تیسرے دن نہیں ہوگی، شاید شاید آخری دن جب آپ ودا کے لیے جا رہے ہوں تو شاید وہ حالت پیدا ہو جائے، شاید ممکن ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی زیارت ہوتی ہے ان کی آخری زیارت بھی ویسے ہی ہوتی ہے، ان کی درمیانی زیارت بھی ویسے ہی، وہ قائم رہتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں اس حالت کو. ہم ویسے نہیں ہیں، انشاءاللہ کہ ہو جائیں گے. اب آ جائیے کہ کچھ مقاصد ہیں زیارت کے. پہلی چیز تو یہ کہ جو مومن ہے، اگر آپ مومن کی قبر کے لیے جا رہے ہیں، احادیث میں کہ قبور مومنین کی زیارت کرو تو اس مومن کا احترام باقی رہے. باپ ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، شہدا ہیں، کیا ہے ان کا احترام، اس مومن کا احترام، اس صاحب قبر کا احترام باقی رہے، ایک یہ مقصد ہے. اور امام مراد لیں، امام کا احترام ہمارے درمیان ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ زائر کے لیے عبرت ہو. اگر ایک مومن کی زیارت کے لیے قبرستان گئے ہیں تو یہ میرے لیے جائے عبرت ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ مومن کل تک تھا، آج نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں گا، میں عبرت لوں کہ جو بقیہ زندگی ہے اس کو صحیح خدا کی اطاعت میں صحیح طور پر گزاروں. دل سے غفلت کو دھوئیں کہ مجھے بھی آنا ہے، اور اہل بیت یہ کہتے تھے کہ قبرستان جاؤ اور جا کے غور و فکر کرو تاکہ جو غفلت آ گئی ہے نا یہ کیا کرو، اس کو ختم کرو. یہ غفلت کیا ہوتی ہے؟ خواتین بیٹھی ہیں ان کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ٹینشن ہو جائیں. آپ کھانا بنا رہے ہیں، کھانا بناتے بناتے پتیلی جو ہے وہ لگ گئی، آنچ تیز تھی، جل گئی، اس پہ جو ہے وہ سالن یا مرچ مسالہ جو بھی تھا اس کی تہہ جم جاتی ہے. آپ نے پھینکا اور دوبارہ سے اس کو صاف کیے بغیر کیا کیا، دوسرا سالن جلا دیا، چڑھا دیا. کیا وہ سالن پک جائے گا؟ کیوں؟ گل جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تہہ میں ایک لیئر آ گئی، ایک تہہ جم گئی ہے، وہ اس کو پکنے نہیں دے، گلنے نہیں دے گی. ہمارے دلوں پر بھی غفلت آ جاتی ہے، میل آ جاتا ہے، اس کو کون دور کرے گا؟ وہ خدا سے توجہ، اہل بیت سے توجہ اس چیز کو دور کرے گی. سورہ یوسف کی آیت نمبر 1-9 میں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ لوگ گھومنے کیوں نہیں جاتے زمین میں؟ جائیں دیکھیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے جھٹلایا، جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا. عبرت لے انسان. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ امام سے تجدید، تجدید میثاق، تجدید بیعت کرے امام سے. تجدید کسے کہتے ہیں؟ تجدید کہتے ہیں اثر نو کسی چیز کو بنانا. میں آپ سے تجدید کرتا ہوں، اردو میں تجدید عہد کہتے ہیں نا، یعنی عہد کیا ہوا دوبارہ سے آج کرنے آیا. مثلا قوم جاتی ہے 14 اگست کو قائد اعظم سے تجدید عہد کرنے جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ انڈین گانے پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نام کی تجدید عہد کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال تجدید یعنی کسی کی بنیادوں کو اثر نو. مثلا آپ نے کیا کہا، میں تجدید کرنا چاہتا ہوں مکان کی، مکان گرا دیا، اثر نو اس کی آپ دوبارہ سے کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر کر رہے ہیں. امام سے تجدید کرنی ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کو دوبارہ سے ریونیو کرنا ہے. صحیح. مثلا سورہ رعد آیت 20-21 میں ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں عہد خدا کو اور میثاق کو نہیں توڑتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس چیز کو ملاتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں کہ جس دن برا حساب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے یہاں پر میثاق سے مراد ولا ینقضون المیثاق، یہ میثاق کو نہیں توڑتے۔ روایت کہتی ہے اس میثاق سے مراد نبوت اور امامت ہے، یعنی نبوت اور امامت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ایک، اور یہ جو کہا کہ یہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کا جوڑنا اللہ نے ان کے لیے واجب و ضروری قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آل محمد سے رابطے اور رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں تاکہ زندگی کے کسی بھی لمحے آل محمد سے رابطہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب میں بہت مختصر انداز سے چند نکات، 1 2 3 4 5 6 7 8 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہ گفتگو تمام۔ زیارت کا مقصد کیا، زیارت سے حاصل کیا ہوگا؟ پہلا مقصد زیارت کا وہ ہے خدا، معرفت خدا۔ آپ زیارت کرو معرفت خدا میں اضافہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے زیارت نہیں کی، خدا کی طرف شوق اور رغبت پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے زیارت نہیں کی۔ نماز کا شوق پیدا نہ ہو، حجاب کا شوق پیدا نہ ہو، وہاں جاتے ہیں کہ ایک بال چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایئرپورٹ پہ جو ہے چادریں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، بال کھل جاتے ہیں، آستینیں کھل جاتی ہیں، جی قافلے والے محرم ہو جاتے ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں، لگتا ہے یہ سب رشتہ دار ہیں۔ اگر خدا کی طرف رغبت و شوق پیدا نہ ہو، خدا کی محبت دل میں نہ آئے، یار کا مقصد نہیں۔ کیونکہ اہل بیت کا مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کو خدا تک لے جانا ہے، اہل بیت اپنی ذات تک نہیں بلانا چاہ رہے، وہ کہہ رہے آؤ ہمارے ساتھ، ہاں تمہیں خدا تک لے جانا چاہتے ہیں، ہم وہ سفینہ نجات ہیں، ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے، کہاں لے جائے گا؟ خدا تک۔ سفینۃ النجات، کشتی نجات ہے، کہاں لے جائے گی یہ کشتی نجات؟ خدا تک لے جائے گی۔ زیارت ہو اور پھر عبادت کا جذبہ پیدا نہ ہو، شوق نہ آئے، رغبت نہ آئے، کہ جیسے وہاں پڑھنے جب بھاگو بھاگو چلو جماعت ہو رہی ہے، کبھی مولوی کی مسجد میں بھی جاتے ہیں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ زیارت وہیں تک کی تھی، وہ زیارت در و دیوار کی تھی، ختم ہو گئی۔ جس کو میں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ کپڑا مس کر کے لاتے ہیں، انگوٹھی مس کر کے لاتے ہیں، تسبیح مس کر کے لاتے ہیں، بھائی میں گیا تھا تسبیح مس کر کے لائے، کفن مس کر کے لائے، یہ مجھے دے دو انگوٹھی، نہیں نہیں یہ نہیں دے سکتا میں، اچھا یہ رومال دے دو، یہ تسبیح دے دو، نہیں نہیں یہ نہیں دے سکتا، کیوں؟ کہ جناب مس کر کے لائے ہوں میں، اتنے رش میں اتنے بھیڑ میں گیا چیرتا ہوا اور مس کیا اس کو، لیکن اگر یہ کھو جائے کیا ہوگا؟ پھر لاکھ سوا لاکھ دیجئے، پھر اگلے سال جائیے پھر مس کر کے لائیے۔ تو میں نے کہا یہ تسبیح جو مس کی یہ کھو سکتی ہے، یہ انگوٹھی جو مس کی یہ کھو سکتی ہے، یہ رومال جو مس کیا ہے، اسکارف جو مس کیا ہے، یہ کھو سکتا ہے، یہ تو کھو سکتے ہیں، لیکن وہ دل جس کو ہم اہل بیت سے مس کر دیں وہ دل کبھی نہیں کھو سکتا، وہ دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا جس میں آل محمد کا نور آ جائے۔ تو خدا اگر نہ ملے زیارت کے بعد، عبادت کا شوق نہ ملے، تو پھر کیا ہے؟ زیارت نہیں ہے۔ خدا سے محبت کا اظہار، آپ دیکھیں ہر امام کی زیارت ہے 2 رکعت نماز، کیوں؟ یہ خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئے ہو 2 رکعت نماز پڑھو، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھو، اضافی واجب نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے کہ 2 رکعت اضافی نماز پڑھو۔ حد یہ زیارت امام حسین، یہ امام حسین کے لیے نہیں پڑھی گئی ہے، یہ اللہ کے شکرانے کے طور پر پڑھی جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی یہ کم ترین درجہ ہے۔ محبت کا اظہار ضروری ہے خدا سے، وہ کیا ہے؟ اس 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہو۔ تو اگر خدا سے محبت ہو تو اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور اظہار نہ ہو؟ ایک باپ نے اپنے بچے سے کہا میں آؤں گا شام میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گا، شام میں باپ آئے تھکا ہوا تھا بچے سے، بچے نے کہا بابا یاد ہے نا آپ کو پارک؟ ہاں بیٹا چلیں گے چلیں گے، پھر چائے پی لیں۔ اس کے بعد بابا پارک، بیٹا آج تمہیں لولی پاپ دلاتا ہوں، ٹافی دلاتا ہوں، نہیں بابا پارک۔ بچوں کی معلوم ہے محبت کا دعویٰ دلیل چاہتا ہے، بیانات سے محبت نہیں ہوتی، وہ کہے کہ محبت کی ہے تو سچا کر کے دکھاؤ، دلیل لے کر آؤ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو خدا سے محبت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خود اس امام معصوم، اس ولی خدا کی تکریم و تعظیم۔ اسی لیے ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، سر جھکا کے چلو، استغفار پڑھو، کربلا کو اپنا مسکن نہ بناؤ، گوشت نہ کھاؤ۔ گوشت نہیں ملتا، او ہو جی 90,000-1.5 لاکھ روپے لیے اور جناب گوشت نہیں کھلا رہے، روایت میں منع ہے، قسی القلب ہو جاؤ گے، نہ کھاؤ گوشت۔ ارے جب یہاں ہوتے آپ جو چائے کھلا دیے، کوئی مسئلہ، مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب وہاں ہوتے تو 180 ڈگری دال پہ دال کھلا رہے ہیں، یہ کوئی روٹی ہے، یہ کوئی سالن ہے۔ آپ اچھی چیزیں دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کا ہم و غم و توجہ اور اٹینشن یہ چیزیں نہ ہوں، اور پھر اس میں میخ اور مسالہ اور مرچیں اور فلاں اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو زیارت سے پہلے کر رہے ہیں، ارے بس زیارت پہ لے چلو بھائی، ہمیں ہے مولا کی زیارت کرا تو بس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہی لوگ سب سے زیادہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امام کی تعظیم کو مد نظر رکھو، امام کی عظمت کو مد نظر رکھو۔ چوتھا نقطہ وہی تجدید بیعت ہے، مولا میں آیا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے آیا ہوں، خدا سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے آیا ہوں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے عہد اور عزم مانگنے آیا ہوں۔ اور پھر اس انسان کامل سے، انسان کامل یعنی امام معصوم، اس سے رابطہ برقرار رکھنا۔ حاجی وہ نہیں ہوتا جو مکے میں حاجی ہوتا ہے، زائر وہ نہیں ہوتا جو کربلا میں زائر ہوتا ہے، حاجی وہ ہوتا ہے جو مکی سے آنے کے بعد بھی زندگی میں ویسے ہی زندگی بسر کرے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ ظاہر حسین وہ نہیں کہ جو کربلا میں ہے، ظاہر حسین تو وہ ہے، وہ پریکٹس ہے، وہ آپ کی مشق ہے، اصل زندگی تو یہاں ہے آپ کی۔ جب آپ اپنے رابطے اور رشتوں کے امام سے مضبوط کریں، تو ولی خدا انسان کامل سے رابطہ یہاں پہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہوتا ہے شروع شروع میں آئیں گے، ایک چیز ذکر ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ کم رنگ ہونے لگتا ہے۔ یہ کم رنگ کیوں ہونے لگتا ہے؟ اس کے لیے ضروری کہ ایسی محافل، مجالس، سٹنگس، سوال جواب کی نشستیں ہوں کہ وہ کیا ہے، تڑپ باقی رہے بار بار، یعنی اپنے آپ کو کیا کریں، چارج کرتے رہیں۔ چارجر کی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کا موبائل ہوتا ہے، آپ یار چارجر دینا، تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے بھی آپ چارجر مانگ رہے ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا چل جائے، تھوڑا سا چل جائے۔ خوب اس دل کی بیٹری کے لیے، امام سے رابطے کے لیے کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی ذاکر کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ آج ہمیں کوئی واقعہ بتائیے، کوئی عصمت بتائیے، کوئی فضیلت بتائیے، کوئی اخلاقی نقطہ بتائیے امام کا، دل جو ہے وہ آپ کا کیا ہو، تر و تازہ ہو جائے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے، دین کو تسلیم کرنا۔ زیارت کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ارے وہ مولا پڑ گئے، زیارت کے لیے جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے مثلا، نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو قتل گاہ ہے۔ تو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، نماز مسجد کی والی کی قتل گاہ ہے، میں نے کہا اچھا یہ والی قتل گاہ ہے اور وہ امام حسین کی قتل گاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ وہ بھی تو قتل گاہ ہے نا، ایک امام کی قتل گاہ چھوڑ رہے ہو اور ایک امام کی قتل گاہ جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ چونکہ مسجد میں مولوی بیٹھا ہے نا، مشتہد کا نمائندہ بیٹھا ہے، اس لیے کہ مولوی کے مشتہد کے نمائندے کے پاس نہیں جانا، وہاں کوئی نہیں ہے، چلو جی امام تو کچھ کہیں گے نہیں، امام نے روکنا ٹوکنا تو ہے نہیں، لہٰذا جو چاہے کرو۔ وہ اس قتل گاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس قتل گاہ سے منع کر رہے ہیں۔ دین کو اگر تسلیم نہ کریں، دین کو نہ چاہیں، بہت سے گھرانوں میں دیکھا ہے بہت مذہبی ہوتے ہیں، یہ نارمل مذہبی ہوتے ہیں، سارا مذہبی رنگ ان کا جو ہے وہ شادی میں نظر آ جاتا ہے۔ کسی کو آزمانا ہو، اس کی گھر کی شادی دیکھ لیں آپ، کہتے ہیں کسی گھر کو اگر دیکھنا ہو کہ کتنا تمیز ہے، اس کا واش روم اور اس کا کچن دیکھ لیں آپ، پتہ چل جائے کہ خاتون خانہ کتنی تمیزدار اور صفائی کو پسند کرنے والی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے، اس کے گھر کی شادی میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا کتنا مومن ہے، اچھے اچھے لوگوں کے اسکارف اتر جاتے ہیں، با پردہ لڑکی کو بے پردہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بچے کا ٹیلی فون آیا، مولانا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی مڈل کلاس، ہم بھی مڈل کلاس، کیوں ہم قرضوں میں دبیں؟ کیوں ہم جھوٹی خواہشات بچوں میں پیدا کر رہے ہیں؟ دین تسلیم نہیں کیا نا ہم نے، جبھی تو ہم، بچہ کہہ رہا ہے میں بھی مڈل کلاس، وہ بھی مڈل کلاس، نہیں یہ بینکویٹ، یہ بری، وہ جہیز، یہ جوڑا، وہ جوڑا، دو دو لاکھ کے جوڑے ایک دفعہ پہنا جاتا ہے ختم، 30,000 کی شیروانی، شاید 30,000 کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، کیا ہو، کتنی دفعہ پہنیں گے آپ؟ یہ دین تسلیم نہیں کیا ہم نے، اس کا مطلب ہے دین ہضم نہیں ہوا ہمیں، جن کو ہضم نہیں ہوتا نا پھر وہ شادی کے موقع پہ الٹیاں کرتے پھر رہے ہوتے، دین وہ عزاداری عزاداری گھر میں عزاخانہ ہوتا ہے، انہی کے سب سے زیادہ بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، حدیث قصہ ہوگی مولانا تبرک برکت کے لیے، وہیں پہ ناچ گانا ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، یہ کون سی برکت آ گئی جناب زہرہ کی حدیث قصہ سے؟ دین تسلیم اگر نہیں کیا، دین اوبے نہیں کیا، دین کی پیروی کا شوق نہیں آیا، امام کہہ رہے ہیں زیارت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر جو اگلا نقطہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں نقطہ، وہ کیا ہے؟ اپنے کمال کے لیے جو راہ آپ نے چنی ہے اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہوں گاڑی میں اور سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ ہارن پہ ہارن دیں گے، او بھائی چیخیں گے چلائیں گے اس رکاوٹ کو، خود اٹھو، خود ہٹاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے لیے مدد کرنے والا، تم ہو اور تم ہو، تم نے رکاوٹ کو دور کرنا ہے، تم نے اس معنی کو، اس ہرڈلز کو ہٹانا ہے اپنی راہ سے۔ زیارت یعنی وہ شوق پیدا کرنا ہے تاکہ تم اپنی اصلاح کے لیے عمل کر سکو۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اتحاد اور یگانگت تم میں پیدا ہو، یونٹی تم میں آئے، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ کربلا کی زیارت کے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ یونٹی ہے، یہ وہ اکائی ہے، یہ وہ در حقیقت سفر ہے جو ہمیں امام سے مربوط کرتا ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ زیارت کے فلسفے کو سمجھیں، زیارت کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، پھر اس میں زیارت ناموں پہ توجہ، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، ہر امام کی زیارت سمجھ کے پڑھیں، اذن دخول پڑھیں، زیارت کے آداب ہیں وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا اور مجھے کہا تو پھر اس پہ گفتگو ہوگی، ورنہ جو بھی آئے اس کے ذریعے سے آپ ان کو چاہیں کہ ان کو بیان کریں، زیارت کے آداب کیا ہیں، زیارت کے غسل کا کیا مقصد ہے، یہ سب کا فلسفہ ہے پورا، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے، الغرض یہ کہ یہ سفر زیارت ہے، اس تڑپ اور باطنی توجہ کے ساتھ زیارت کریں کہ جو در حقیقت کیا ہے، ہمارے اندر شوق و رغبت کو پیدا کر سکے اور اجاگر کر سکے۔ آپ کو جب گوشت گلانا ہوتا ہے تو کیا ڈالتے ہیں بتائیے؟ پپیتا، پپیتا نہیں ہو تو چھالیا، اور ہیں سوڈا ڈال دیتے ہیں، کیا گوشت گلانے کا پاؤڈر، کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں نا، کیوں، وہ کیا کام کرتا ہے، گلا دیتا ہے جلدی، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ کیا زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کو دور کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے؟ کیا ہمارے جو کام نہیں بن رہے، کبھی ہم نے کوئی ایکسٹرا نماز پڑھی ہو، کوئی توسل کیا ہو، کوئی روزہ رکھا ہو امام کی خوشنودی کے لیے، امام کی طرف سے صدقہ دیا ہو کہ شاید اس ٹوٹکے سے، مثلاً ٹوٹکا تو مناسب نہیں ہے کہنا، نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، کلیننگ کے لیے، چمکانے کے لیے، سری کے لیے، فلاں کے لیے، گوشت گلانے کے لیے، فلاں کی ریسیپی، فلاں کی ترکیب، فلاں کا یہ، تو کیا زندگی کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسی ترکیب سوچی ہے؟ کوئی دو رکعت نماز پڑھی ہو امام کے لیے، کوئی سبارہ پڑھو امام کے لیے بخشا ہو، امام کی والدہ کے لیے بخشا ہو، نہیں۔ یہ زیارت جو ہے ہمیں جوڑنے کے لیے، خدا سے بھی جوڑنے کے لیے ہے، رسول آل رسول سے جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج روز شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، خداوند عالم ہمیں امام کے اور تمام اہل بیت کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے، ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے امام زمانہ کے، اور ہمیں بمعرفت زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند حاضرین مجلس بانی مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کے پریشان دور فرما، اہل خانہ کو برکت مال و زندگی و معرفت و تقوی عطا فرما، بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد کو اولاد دے خداوندہ، بے مسکنوں کو مسکن دے، جن کے شادی کے اسباب نہیں ان کے اسباب کو مہیا فرما، خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد علیہ محمد و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم صل علی محمد و علی محمد۔
خوب، خدا نہ خاص کوئی سوال تو نہیں ہے؟
ایک سوال،
جی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حرم خدا کا جو احترام اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حرم امام کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نارمل وہی چیز کے بے ادبی شمار نہ کی جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بد تہذیبی شمار نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں۔ وہاں کوئی حرام کام آپ سے نہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے انسان جا رہا ہوتا ہے حرم میں بیٹھ کر جو ہے نا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں لباس یہ ہے کہ لباس گناہ اتار دیں، لباس سے نیکی پہن لیں، یہ ہے لباس زیارت امام حسین۔ زیارت امام حسین کا لباس کیا ہے؟ زیارت اطاعت امام حسین کا لباس پہن لیں، ختم۔ جو لباس گناہ اتار کر لباس اطاعت امام حسین پہن لے وہ کامیاب ہے۔ اس لیے غسل ہے، غسل کیا ہے؟ اللہم طاہرنی و طاہر قلبی، مجھے پاک کر، میرے قلب و روح کو پاک کر۔ جسم کو تو میں نے پاک کر لیا خدایا، لیکن اس قلب و روح کے لیے میں آیا ہوں تیرے حسین کے در پہ۔ جی
مزار ہے ہمارا،
جی
یہ تو سب بادشاہوں کا بنایا ہوا ہے،
نہیں بادشاہوں نے ترمیم کی ہے۔ دیکھیے کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نام کو، جن کی قبور کو باقی رہنا چاہیے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مرتبے کے مطابق۔ امام محتاج نہیں ہے اس مزار کا، اس جگہ کا، اس گنبد کا، اس سونے کا محتاج نہیں ہے امام۔ ہم عقیدت میں، ہم ان کی عظمت میں کہ اس کو مجلل، مجلل یعنی باعظمت اس کو بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ حرام ہے، نہیں، باعظمت جتنا ہوگا اس سے اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ آیا ہوگی۔
ہم تو اس شخص کے لیے جا رہے ہیں وہاں دفن
میں، جی ہاں، ہم
تو اس کے لیے جا
رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ
شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں بارگاہوں میں، جو ریپلیکاز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی مزار کے کانسیپٹ میں تصور
کہہ سکتے ہیں، شبیہ ہے اوریجنل،
یعنی اس کو مزار کہہ سکتے ہیں، زیارت ہم اس کی کرتے ہیں۔
اگر ڈکشنری کی لحاظ سے وہ مزار ہے، ڈکشنری کی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ مزار ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، لیکن اگر مزار سے مراد وہ مزار وہ حرم ہے جو امام حسین کا ہے اوریجنل، وہ تقدس و احترام اس کا حاصل نہیں ہے، یہ صرف کاپی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں صرف کہ وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک یعنی اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت ورڈ آتا ہے انگلش میں، یعنی امنیجیشن کے لیے ہے، اس کو ذہن میں لانے کے لیے کہ امام حسین کے حرم میں ہم کھڑے ہیں، مثلا تاثرات اپنے اوپر لانے کے لیے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔